السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. دنیا بھر میں صحت کے حکام ایسے اقدامات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے. 40 سے زیادہ ملکوں میں کم از کم 82,000 لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں, جس کا آغاز چین سے ہوا تھا. پاکستان میں 2 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے ایران کے ساتھ براہ راست پروازوں کو معطل کر دیا گیا ہے. وبا کے پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر سعودی حکومت نے بھی عمرہ زائرین کے ملک میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے. اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ بہت کم ہے, لیکن امریکی عوام کی صحت اور تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے. اور پاکستان میں کرونا وائرس کے 2 کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ملک میں ماسک کی قلت پیدا ہو گئی ہے. دہلی کے شمال مشرقی علاقوں میں 4 روز کے پرتشدد واقعات کے بعد جمعرات کو نسبتاً امن قائم رہا, لیکن کشیدگی ابھی بھی برقرار ہے. اور 19 سال کی طویل لڑائی اور ہزارہ جانوں کے ضیاع کے بعد امید ہے کہ افغانستان کی جنگ کا بالآخر خاتمہ ہو جائے گا. اور امریکہ کے وسط مغربی ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی میں ایک مسلح شخص نے بدھ کے روز فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان مفاہمتی عمل میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں رواں سال عورت مارچ روکنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. دنیا بھر میں صحت کے حکام ایسے اقدامات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے. 40 سے زیادہ ملکوں میں کم از کم 82,000 لوگ اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں, جس کا آغاز چین سے ہوا تھا. عالمی ادارہ صحت ابھی تک اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا کرونا وائرس کو ایک عالمگیر وبا قرار دیا جائے یا نہیں. اور امریکہ نے جنوبی کوریا کے ساتھ اپنی جنگی مشقیں روک دی ہیں. بدھ کے روز امریکہ نے جنوبی کوریا کے لیے ایک نیا سفری انتباہ جاری کیا ہے. وہاں پر مزید 334 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے, اور اب وہاں اس مرض کے شکار لوگوں کی تعداد 1,595 ہو گئی ہے. عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ مستعد رہیں اور ہر طرح کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں. آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکاٹ موریسن نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اس طرح کی تمام علامات موجود ہیں جن کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس ایک عالمگیر وبا بن چکا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ بہت ہی کم ہے, لیکن امریکی عوام کی صحت اور تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے, اور کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بڑی تعداد میں ماسک آرڈر کر دیے گئے ہیں. انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ امریکی حکومت امریکی عوام کو کرونا وائرس کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ باخبر رکھے گی. صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس پر قابو پانے کی کوششوں کا کام نائب صدر مائک پینس کے حوالے کر دیا ہے, جو ڈاکٹروں سائنسدانوں کی اس ٹیم کے ساتھ کام کریں گے جو کرونا وائرس پر قابو پانے میں کام کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم کرونا وائرس کی ویکسین کافی جلد تیار کر سکتے ہیں, لیکن اس کے کلینیکل ٹرائل شروع ہونے میں چند ماہ, جبکہ ویکسین کی دستیابی میں 1 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے فنڈز میں اضافہ کرنے پر ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کے ملک میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے. فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کے تمام افراد کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں جنہیں عمرے کی ادائیگی کے غرض سے مکہ اور مدینہ آنا تھا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کے شہریوں کے سیاحتی ویزا پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے 2 کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ملک میں ماسک کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ حکومت نے بھی تصدیق کی ہے کہ ماسک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اس کی برآمد پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے بدھ کی شب باضابطہ طور پر تصدیق کی کہ ایران سے آنے والے 2 شہریوں میں کورونا وائرس پایا گیا، جبکہ اس سے قبل ایران سے متصل بلوچستان کے اضلاع میں ہنگامی اقدامات کیے گئے تھے۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والا کرونا وائرس دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچ چکا ہے اور مجموعی طور پر دنیا بھر میں اس وائرس سے لگ بھگ 3,000 افراد ہلاک اور 1,00,000 سے زائد متاثر ہوئے ہیں۔ 19 سال کی طویل لڑائی اور ہزارہا جانوں کے ضیاع کے بعد امید ہے کہ افغانستان کی جنگ کا بالآخر خاتمہ ہو جائے گا۔ ابھی تک تمام فریق جنگ بندی کا احترام کر رہے ہیں، لیکن ہماری وائس آف امریکہ کی ساتھی عائشہ تنظیم کے مطابق خطرہ ہے کہ اندرونی سیاسی بحران اس عمل کو پٹڑی سے اتار سکتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر کے بعد پیش کی جائے گی۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی میں ایک مسلح شخص نے بدھ کے روز شراب کی ایک بھٹی میں گولیاں چلا کر 5 افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور پھر خود کو بھی مار لیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ 51 سالہ شخص تھا، لیکن اس کا نام اور مرنے والوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں رواں سال عورت مارچ روکنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مامون رشید کی عدالت میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار اظہر صدیق نے عورت مارچ پر پابندی کے حق میں، جبکہ ہنا جیلانی ایڈوکیٹ نے مخالفت میں دلائل دیے۔ دوران سماعت ڈائریکٹر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی عبد الرب چودھری اور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور پولیس رائے بابر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان مفاہمتی عمل میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، جس کے اعتراف میں پاکستان کو مداخلت کار کے بجائے سہولت کار تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان جمعرات کو قطر کے ایک روزہ سرکاری دورے پر جا رہے ہیں، جہاں وہ امیر قطر کے ساتھ افغان مفاہمت کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ وزیراعظم 29 فروری کو افغان مفاہمت کے حوالے سے ہونے والے معاہدے کی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے، البتہ وہ بطور وزیر خارجہ اس موقع پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ خیال رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو دوحہ میں امن معاہدے پر دستخط ہونے والے ہیں، جس کے لیے قطر نے پاکستان کو شرکت کی دعوت دے رکھی ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے 2 ٹوک فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی ہے، اور اسی بنا پر صدارتی انتخابات میں ہمارا کوئی پسندیدہ امیدوار نہیں تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی سیکیورٹی اداروں کی تحویل سے فرار پر توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے وفاق اور صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جمعرات کو کیس کی سماعت کی۔ عدالت میں توہین عدالت کی درخواست سانحہ آرمی پبلک اسکول میں ہلاک ہونے والے بچوں کے لواحقین نے دائر کی تھی۔ اور پاکستان سپر لیگ کا 9واں میچ جمعرات کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ دونوں ٹیمیں رواں پی ایس ایل کے افتتاحی میچ کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گی۔ افتتاحی میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 3 وکٹوں سے جیت کر اپنے نام کر لیا تھا، لہذا آج اسلام آباد یونائیٹڈ کی کوشش ہوگی کہ وہ گلیڈیٹرز سے ہار کا بدلہ لے سکیں۔ اس بارے میں ہم اپنے ساتھی اسد حسن سے اس شو کے اختتام پر، یعنی تقریباً 7:55 پر گفتگو کریں گے جو پاکستان کا وقت ہوگا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ پوری دنیا میں صحت اور طبی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کس طرح عالمگیر سطح پر پھیلنے والے کرونا وائرس کو روکا جا سکے. 40 سے زیادہ ملکوں میں کم از کم 82,000 لوگ اس وبا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, اسد نذیر کی زبانی سنتے ہیں.
آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اس طرح کی تمام علامات موجود ہیں جن کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس ایک عالمگیر وبا بن چکا ہے. آسٹریلیا کے شہر کینبرا میں کرونا وائرس کے 23 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اور وہاں پر ہنگامی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. آسٹریلوی وزیر اعظم موریسن کہتے ہیں,
So while the WHO is yet to declare the nature of the coronavirus and its move towards a pandemic phase, we believe that the risk of a global pandemic is very much upon us.
عالمی ادارہ صحت ابھی تک اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا کرونا وائرس کو ایک عالمگیر وبا قرار دیا جائے یا ابھی انتظار کیا جائے. تاہم ہمارا خیال ہے کہ عالمگیر وبا کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کا آغاز کر دیں. چنانچہ میں نے اپنی قومی سلامتی کی کمیٹی, وزیر صحت اور ریاستوں کے وزراء سے کہا ہے کہ وہ اس کی روک تھام اور علاج معالجے کے انتظامات کو مکمل رکھیں. ایسے منصوبے تیار کیے جائیں کہ اگر یہ مرض پوری دنیا میں پھیل گیا تو پھر ہمیں کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے. بدھ کے روز امریکہ نے جنوبی کوریا کے لیے ایک نیا سفری انتباہ جاری کیا ہے. وہاں پر مزید 334 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اور اب وہاں اس مرض کے شکار لوگوں کی تعداد 1,595 ہو گئی ہے. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ مستعد رہیں اور ہر طرح کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں. مزید جن ملکوں کا اس فہرست میں اضافہ ہوا ہے ان میں رومانیا, یونان, ناروے اور پاکستان شامل ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں 2 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے ایران کے ساتھ براہ راست پروازوں کو معطل کر دیا گیا ہے. وبا کے پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر سعودی حکومت نے بھی عمرہ زائرین کے ملک میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
سینٹ کی داخلہ امور کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کے نگران ادارے کے سربراہ میجر جنرل عامر اکرام نے بتایا کہ ملک بھر میں اب تک 118 افراد کو کرونا وائرس سے متاثر جانتے ہوئے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے, جن میں سے تاحال صرف 2 افراد میں اس موذی وبا کی تشخیص ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کرونا وائرس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس موذی وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی اداروں کی مدد سے ضروری اقدامات اٹھا رکھے ہیں. عامر اکرام نے بتایا کہ کرونا سے متاثرہ دونوں افراد کو ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ کے طبی معائنے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس وبا سے متاثر نہیں ہوئے۔
دونوں کیسز الحمدللہ ریکور کر رہے ہیں، دیٹ از دا گڈ نیوز فار دیم۔ ان کی فیملیز کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، جو اسلام آباد میں ان کی فیملی کے ٹیسٹ بھی ہم نے لے کے کر لی ہیں، وہ نیگیٹو ہیں، بٹ اسٹل ہم نے ان کو سیلف کوارنٹائن میں ڈالا ہوا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے وفاقی دارالحکومت سمیت چاروں صوبوں میں علیحدہ ہسپتال مقرر کر دیے گئے ہیں تاکہ اس وبا سے عام شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ پاکستان میں صحت کے حوالے سے وفاقی نگران ادارے کے سربراہ میجر جنرل عامر اکرام کا کہنا تھا کہ یہ وبا ایران سے پاکستان میں داخل ہوئی ہے، جس کی وجہ ہمسایہ ملک کا بر وقت آگاہ نہ کرنا تھا۔
اور قوم جو انفارچونیٹلی گڑھ بن گیا اپیڈیمک کا ایران میں، وہاں سے ظاہر مینڈیٹری ہے زائرین کے لیے ادھر جانا، اور ابھی وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دوران کچھ لوگ جو جب ایران کے اعلان کرنے سے پہلے آ چکے تھے پاکستان، ان کو فالو اپ کیا جا رہا ہے۔
عامر اکرام نے کہا کہ آئندہ ہفتے تافتان بارڈر پر 2000 سے زائد پاکستانی زائرین کی واپسی متوقع ہے، جس کو دیکھتے ہوئے وہاں اسکریننگ کے مناسب انتظامات کر لیے گئے ہیں اور 100 بستر کا ہسپتال بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے ایران کے ساتھ تمام براہ راست پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت ہوا بازی کے ترجمان عبدالستار کھوکر کہتے ہیں کہ جمعرات کی رات سے ایران کے ساتھ فضائی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے پاکستانی کیریئر تو کوئی نہیں آپریٹ کر رہا، لیکن 3 ایرانی ایئر لائنز مہان ایئر، تابان ایئر اور ایران ایئر یہ آپریٹ کر رہی تھی۔ ٹوٹل ان کی 7 فلائٹس ایوری ویک تھی، تو اس کو آپریشن کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ٹل فردر نوٹس، آج رات سے یہ سسپینڈ ہو جائے گی فلائٹس۔
سعودی عرب نے بھی کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر عمرہ زائرین پر پابندی لگا دی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ساتھ دو ممالک افغانستان اور ایران کی سرحدیں لگتی ہیں۔ بلوچستان کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تجارت اور روزگار کے سلسلے میں ایران اور افغانستان جاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ واپس اپنے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں، جس سے ان علاقوں کے لوگوں میں کرونا وائرس کے پھیلنے کا خوف پیدا ہو رہا ہے۔ کوئٹہ سے رپورٹ ہمیں دی ہے ستار کاکڑ نے۔
سندھ میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد صوبائی کابینہ نے صوبے میں رہائش پذیر ان 1500 افراد کی اسکریننگ کا فیصلہ کیا ہے جو حال ہی میں ایران کا سفر کر کے آئے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ایران سے کراچی پہنچنے والے 1500 مسافروں کا ڈیٹا ایف آئی اے سے حاصل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد ان لوگوں کی اسکریننگ کا آغاز کیا جائے گا جو عالمی ادارہ صحت کے دیے گئے پروٹوکول کے مطابق کی جائے گی، اور یہ ہدف 4 روز میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں ایران سے آنے والوں کی 15 روز تک مسلسل مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔
پروسیس شروع ہو گیا، ان سب کو کہنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، اور اگر کسی کو کوئی سمپٹمز ہے تو پھر ہماری ٹیم جا کے وزٹ کرے گی ان کو، لیکن ان کو 15 دن تک یا جس دن، خاص طور پہ جس دن سے وہ آئے ہیں، 15 دن اگر گزر گئے ہیں اور کوئی سمپٹمز نہیں ہے تو ہم ان کو رول آؤٹ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو ان کو ہم مانیٹر کریں گے۔ لیکن جس کو 15 دن سے کم ہوئے اور کوئی سمپٹمز ہیں اس کو مانیٹر کریں گے، ضرورت پڑی تو اسپتال میں ایڈمٹ کریں گے۔ یہ ایک پروٹوکول بنا ہوا ہے، ایک ایس او پی بنی ہوئی ہے جو کرنی ہے۔
وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ واحد مریض کی فیملی کو بھی احتیاطی طور پر قرنطینہ میں رکھا گیا ہے، تاکہ اگر وہ متاثر ہوئے ہیں تو وہ مزید لوگوں کو متاثر نہ کریں، لیکن اب تک ایسی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی جس سے ان میں مرض کی تشخیص ہو سکے۔ ادھر صوبائی حکومت نے معاملے پر نظر رکھنے کے لیے 25 رکنی ٹاسک فورس بنائی ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر اسپتالوں میں ضروری سامان کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ادھر صوبائی حکومت کے حکم پر صوبے بھر میں تعلیمی ادارے جمعرات اور جمعے کو بند رکھے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد لوگوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔
جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کے جو ریزنز ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو پیرنٹس ہیں پریشان ہیں ظاہر اپنے بچوں کے لیے، ہمیں ان کی پریشانی میں اضافے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔
صوبے میں سرکاری اسپتالوں میں پہلے ہی ایمرجنسی قائم کی جا چکی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر خوف زدہ یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کرونا وائرس کے پیش نظر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جمعرات کے روز بھی شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا، اور انڈیکس مزید 251 پوائنٹس نیچے آنے کے بعد 38,087 پر بند ہوا۔ ایک موقع پر اسٹاک مارکیٹ میں 1420 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی جا چکی تھی۔ جمعرات کے روز کاروبار کے دوران 96 کمپنیوں کے حصے کی قیمت قیمتوں میں اضافہ، 233 کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 15 کی قیمتوں میں استحکام ریکارڈ کیا گیا۔ یاد رہے کہ رواں ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل گراوٹ دیکھی جا رہی ہے، جو کہ ماہرین کے خیال میں خطے میں کرونا وائرس کے پھیلتے ہوئے اثرات کا باعث ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سامعین معذرت چاہتے ہیں، یہ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ تھی، اور کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ بعد میں پیش کی جائے گی۔ اور اب ہمارے پاس ہے اسد حسن جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کی ایک رپورٹ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا پر الزام عائد کرتے ہوئے کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق خدشات پیدا کر کے مالی منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے اس جرثومے کے ملک کے اندر پھیلاؤ کا تدارک کر رکھا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ڈونلڈ ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں، محض یہ دوسری بار ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں آئے تاکہ امریکی عوام کو بتا سکیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ان کی انتظامیہ کانگریس سے 2.5 بلین ڈالر کی رقوم اس مقصد کے لیے منظور کرنے کی درخواست کر رہی ہے۔ صدر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ سب اقدامات کیے ہیں، امریکی عوام کے لیے خطرہ بہت کم ہے۔ اس سے ایک روز قبل بیماریوں پر کنٹرول کے امریکی مرکز نے خبردار کیا تھا کہ امریکیوں کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ کرونا وائرس ہمارے علاقوں میں بھی پھیل سکتا ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی خلل ڈال سکتا ہے۔ ٹرمپ میڈیا پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق خبروں میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹوں میں خوف و ہراس کی لہر پیدا کر رہا ہے۔ جان ہاپکنز سینٹر آف ہیلتھ سیکیورٹی سے وابستہ جینیفر نوزو کے الفاظ ہیں، بلا شبہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اقتصادی اثرات محدود ہوں اور اس کے لیے لوگوں کے اندر خوف کا عنصر اہم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ بات امکان میں رکھنی چاہیے کہ ایسے کیسز یہاں سے بھی سامنے آ سکتے ہیں اور ہمیں ان کیسز کے لیے تیار رہنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے اثرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ وہ امریکی جو کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد درجنوں میں ہے اور مزید کیسز رپورٹ ہونے کی توقع ہے۔ امریکہ نے ابھی تک 500 لوگوں کا طبی معائنہ کیا ہے، لیکن یہ ایسے افراد تھے جنہوں نے چین کا دورہ کیا، حالانکہ وائرس تو پوری دنیا سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر اس شخص کا طبی معائنہ کر رہے ہیں جس کے معائنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹس صدر کی طرف سے کرونا وائرس کے خطرات کو کم اہم بیان کرنے پر تنقید کر رہے ہیں۔
The administration has no plan. They have cut back repeatedly on our
سینٹ میں اقلیتی رانما چک شومر کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، انہوں نے ہمارے دفاع کی لکیروں کو محدود کیا ہے، بھلے وہ بیماریوں کے خلاف ہوں یا قومی سلامتی سے متعلق۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 2,700 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 80,000 سے زائد افراد اس وائرس سے متاثرہ ہیں۔ جان ہاپکنز سے وابستہ جینیفر روزو کے الفاظ ہیں، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا خیال غالباً درست نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہماری توجہ اس جانب مبذول ہونی چاہیے کہ اس وائرس سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے۔ نیو یارک سمیت امریکہ کی کئی ریاستیں بدتر امکانات کے لیے بھی خود کو تیار کر رہی ہیں۔ گورنر اینڈریو کیومو وفاق سے 40 ملین ڈالر کی اضافی امداد مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاستوں کو بھی طبی معائنے کی اجازت دے۔ ریاست کا نظام صحت بہت نفیس ہے اور یہاں بہت اچھی لیبارٹریز ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نائب صدر مائک پینس کو وفاقی حکومت کی طرف سے کورونا وائرس کے خلاف کوششوں کی قیادت کی ذمہ داری تفویض کی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کرونا وائرس کے روز بروز شدید ہوتے ہوئے بحران کے ساتھ اس بارے میں امریکی حکومت کا رد عمل بھی ایک سیاسی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ کانگریس کے ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے کہ امریکہ کے اندر یہ وائرس قابو میں ہے۔ جیف کسٹر کی ایک رپورٹ ہے، شہناز عزیز کی زبانی۔
منگل کے روز بھارت روانگی سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپیٹل ہل پر ایک بریفنگ میں، جو وائرس کے امریکہ میں پھیلنے سے متعلق تھی، اس پر زور دیا تھا کہ امریکہ کی سرحدوں کے اندر وائرس بالکل کنٹرول میں ہے۔ بہرحال ان کی انتظامیہ نے اس مسئلے سے عہدہ برا ہونے کے لیے قانون سازوں سے ہنگامی فنڈنگ میں اضافی 2.5 ارب ڈالرز کی درخواست کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم اس نئے وائرس کے لیے کیا کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ کانگریس کے ڈیموکریٹس اس بریفنگ سے متاثر نہیں ہوئے۔ سینیٹر ریچرڈ بلومینتھل نے انتظامیہ کے پلان کو تباہ کن حد تک ناکافی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو رویہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ دو ایسپرین کھائیے اور صبح ہمیں کال کیجیے۔ $2 ارب کی اضافی فنڈنگ اس سے کہیں کم ہے جس کی ہمیں امریکی عوام کو ایک ایسی بیماری سے بچانے کے لیے ضرورت ہے جس کے لیے میرا تاثر یہ ہے کہ وہ فی الواقع ناگزیر ہے۔ امریکہ کے ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے وزیر الیکسار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکی عوام کے لیے فوری طور پر کوئی خطرہ بدستور کم ہے۔ تاہم اسی پریس بریفنگ میں امریکہ میں امراض کے کنٹرول کے مرکز CDC کی نائب ڈائریکٹر این سینیٹر بلومینتھل کے اندازے سے متفق نظر آتی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب زیادہ تر سوال یہ نہیں ہے کہ اگر یہ مزید پیش آیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایسا کب ہوگا اور اس ملک میں کتنے لوگ اس وائرس سے متاثر ہوں گے اور ان میں سے کتنے اس بیماری کی کہیں زیادہ پیچیدہ شکل میں مبتلا ہوں گے۔ بدھ کے روز صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ڈیموکریٹس اور میڈیا کو الزام دیا کہ وہ کرونا وائرس سے متعلق صورتحال کو جس قدر زیادہ ممکن ہو بدترین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ CDC کی ویکسین ایکسپرٹ ڈاکٹر نینسی نے منگل کو ہی کہا تھا کہ امریکہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کرونا وائرس سے نمایاں طور پر متاثر ہونے کا خدشہ ہونا چاہیے، لیکن یہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ امریکہ میں اس کا پھیلاؤ کتنا شدید ہوگا۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انیس برس تک افغانستان میں جاری سخت تنازعہ جو 100,000 سے زیادہ افراد کی جان لے چکا ہے آخر کار ختم ہونے کو ہے۔ اب تک تمام فریق تشدد کم کرنے کے معاہدے پر قائم نظر آتے ہیں، مگر جیسا کہ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایک داخلی سیاسی تنازعہ اس عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
کابل قندھار شاہراہ پر واقع سرپل چیک پوسٹ اکثر طالبان کے حملے کا نشانہ رہی، لیکن جزوی فائر بندی کے بعد سے اس چوکی کے محافظوں نے چین کا سانس لیا ہے۔ افغان قومی فوج کے عبدالقاسم کہتے ہیں،
We used to face relentless attacks. Every day, every night, we faced immense difficulties. Now things are...
ہمیں اکثر بے رحمانہ حملوں کا سامنا رہا ہے۔ ہر روز ہر رات ہمیں شدید مشکلات رہی ہیں۔ اب حالات بہت بہتر ہیں۔ اسی طرح صوبے وردک کے درانی بازار میں دکانداروں کا بھی یہی خیال ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کاروباری اوقات میں اضافہ کر دیا ہے۔ عمر خان ایک دکاندار ہیں۔
I used to close my shop at 5 p.m. but now that there is a ceasefire I close my shop at 6 p.m. we have not heard any
میں اکثر اپنی دکان 5 بجے بند کر دیتا تھا، مگر اب فائر بندی کے بعد میں 6 بجے دکان بند کرتا ہوں۔ سب خوش ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں میں ہمیں فائرنگ کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ 19 سال کی جنگ کے بعد امریکہ اور طالبان ایک ہفتے کی فائر بندی پر رضامند ہوئے ہیں۔ اس کے ختم ہونے پر اگر سب ٹھیک رہا تو 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ اس معاہدے میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے لائے عمل کا خاکہ بھی دیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ نے منگل کے روز کہا کہ مقصد افغانوں کے لیے کوئی حل تلاش کرنا ہے۔
Our mission set is very clear. We want to assist and provide structure so that the Afghans can ultimately get an outcome that is led by Afghans.
ہمارا مشن بہت واضح ہے۔ ہم معاونت کرنا چاہتے ہیں اور ایسا ڈھانچہ مہیا کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان کے لوگوں کو کسی ایسے نتیجے پر پہنچائے جس کی قیادت افغانستان کے لوگ خود کریں، ان کی خواہش کے مطابق ہو، اور ایسا طویل المدت حل ہو جس کے تحت افغان عوام زندگی گزار سکیں۔ مگر افغانستان کے صدارتی انتخابات کے بعد سے افغان حکومت ابتری کا شکار ہے۔ ان انتخابات میں اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ عبداللہ فتح کا دعویٰ کر چکے ہیں، اور وڈرو ولسن سینٹر میں ایشیائی امور کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ یہ تلخ تعطل ایسے وقت ہوا ہے جب افغان سیاستدانوں کے لیے اس بات پر اتفاق رائے ضروری ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیسے کیے جائیں۔
And yet at that very moment when you most need that common united front, these long standing divides within the Afghan political class have been exacerbated because of this political
اور پھر ایسے وقت میں جب آپ کو ایک متحدہ محاذ کی سخت ضرورت ہے، افغان سیاستدانوں کے درمیان طویل عرصے کے تفریقات میں انتخابات کے بعد کا یہ سیاسی بحران مزید شدت پیدا کرتا ہے۔ مختلف افغان دھڑوں کو ایک نمائندہ ٹیم میں جمع کر کے طالبان سے گفتگو پر آمادہ کرنا پہلے ہی بہت مشکل ہے، اور مبصرین کہتے ہیں کہ اس بحران نے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں سر شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 29 فروری کو دوحہ میں امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس اہم تقریب سے پہلے قطر کا ایک روزہ دورہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بھارت کے دورے کے دوران کشمیر پر ثالثی کی جو پیشکش کی، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے امن معاہدے پر 29 فروری کو دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے ہونے والی تمام کاوشوں پر ساتھ ہے۔ اس تقریب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے امریکہ طالبان معاہدے سے افغانوں کے درمیان ڈائیلاگ شروع ہوگا۔
Pakistan has welcomed this development and we hope that it would pave the way towards intra-Afghan dialogue and to lasting peace and stability in Afghanistan and in the region. We hope all Afghan parties would seize this historic opportunity and steer the Afghan nation towards peace and prosperity. Foreign Minister Qureshi will be representing Pakistan at the peace agreement signing ceremony.
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان آج قطر کے دورے پر ہیں، جہاں امیر قطر سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور قطر کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1,000 سے زائد القاعدہ کے دہشت گردوں کو پکڑا یا ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان نے 70 سے زائد ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے اور کئی بین الاقوامی نیٹ ورکس کا خاتمہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کے حوالے سے اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان نے 80,000 جانوں کی قربانی دی اور 180 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا ہے۔ پاکستان فوج نے 1,200 سے زائد آپریشن کیے جبکہ 1.5 لاکھ انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ القاعدہ کے 1,000 سے زائد جنگجوؤں کو پکڑا یا مارا گیا ہے۔
ان آپریشن کے دوران 1,000 سے زیادہ القاعدہ کے دہشت گرد پکڑے یا مارے گئے۔ ہم نے 70 سے زیادہ ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور کئی انٹرنیشنل نیٹ ورکس کا خاتمہ کیا۔
پاک بھارت موجودہ تعلقات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے غیر معمولی نتائج نکلیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ امن کا راستہ اپنایا جائے۔ بھارت کے تمام بیانات کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور بھارت کی تمام تیاریوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت اندرونی شورش سے توجہ ہٹانے کے لیے کھیل کھیل رہا ہے۔
کیا یہ دو نیوکلیئر طاقتیں آپس میں جنگ کریں گی تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ دس ول بی میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن۔ سو ہماری کوشش یہی ہے کہ امن کا راستہ اپنایا جائے، مگر انفارچونیٹلی جس قسم کے میسیجز، جس قسم کی اسٹیٹمنٹس وہاں سے آتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہم اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں اور تمام ان اسٹیٹمنٹس کو ہم نے بہت سیریسلی لیا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کا جواب تیار ہے۔
افغانستان کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور پاکستان وہ ملک ہوگا جسے افغانستان میں امن سے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہترین ہیں اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
There is nothing wrong with our relationship with Afghanistan. We have very cordial and good relationships. And as far as this peace accord is concerned, Pakistan has done its best to facilitate this peace accord. And that has been acknowledged unanimously by everyone.
عاصم علی رانا، اردو وی او اے اسلام آباد۔
دہلی کے شمال مشرقی علاقوں میں چار روز کے پرتشدد واقعات کے بعد جمعرات کو نسبتاً امن قائم رہا، لیکن کشیدگی بھی برقرار رہی۔ ان واقعات میں ہلاک شدگان کی تعداد 34 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 200 سے زائد زخمی ہیں اور ان میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ اور دہلی ہائی کورٹ کی سختی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد پولیس حرکت میں آئی ہے۔ اس نے پرتشدد واقعات کے سلسلے میں 18 ایف آئی آر درج کی ہیں اور 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ادھر کانگریس صدر سونیا گاندھی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور دیگر سینئر رہنماؤں کے ساتھ صدر رام ناتھ کووند سے ملاقات کی اور انہیں ایک میمورینڈم پیش کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکز اور دہلی کی حکومت نے تشدد پر قابو پانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، وہ خاموش تماشائی بنی رہیں۔ انہوں نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ سینئر کانگریس رہنما مکل واسنک نے تشدد کے لیے امیت شاہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا،
اس کے لیے ذمہ دار کوئی اور نہیں، سوئم بھارت سرکار میں جو ہوم منسٹر ہیں امیت شاہ جی پوری طرح سے ذمہ دار ہے، اور اس لیے کانگریس کاریہ سمیتی نے اپنے کل کی بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے استعفے کی مانگ کریں گے، اور وہ مانگ ہم آج بھی کرتے ہیں۔
ادھر بی جے پی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کانگریس اور عام آدمی پارٹی پر فسادات کو سیاسی رنگ دینے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ اس دوران آئی بی کے ایک افسر اور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوتے ہیں اور بہت سے اہلکار اسپتالوں میں داخل ہیں، لیکن یہ پارٹیاں اس پر کچھ نہیں بولتی۔
ہنسا کے ماحول میں شانتی قائم کرنے کی اپنی ڈیوٹی بھول کر راجنیتی کر رہے ہیں، ہم ایسے راجنیتی کی بھرسنا کرتے ہیں۔
دریاسنا حکومت نے دہلی ہائی کورٹ کے جج ایس مرلی دھر کا تبادلہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں کر دیا۔ انہوں نے ایک روز قبل دہلی پولیس کے رویے پر سخت گرفت کی تھی اور اشتعال انگیز بیانات دینے والے بی جے پی رہنماؤں کے خلاف فوراً ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی تھی۔ کانگریس نے حکومت کے اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے۔ ادھر دہلی ہائی کورٹ نے بی جے پی کے مذکورہ رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اب حکومت کو اور پولیس کو 4 ہفتے کا وقت دے دیا۔ اسی درمیان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے دہلی کے فسادات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے حکومت پر کارروائی کرنے کے لیے زور دیا ہے۔ انٹونیو گوتریس کے ترجمان نے کہا کہ سیکرٹری جنرل دہلی کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ او آئی سی نے ایک بیان میں مودی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلمانوں اور دیگر شہریوں کے جان و مال اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے قدم اٹھائے اور فسادات کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پچھلے جنوری کے دوسرے ہفتے میں پراسرار طور پر حکومتی تحویل سے فرار ہونے والے عسکریت پسند تنظیم کے رہنما قاری احسان ملا احسان کے معاملے میں توہین عدالت کی ایک درخواست مزید سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے ان حکومتی اداروں کے عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی اپیل کی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پشاور ہائی کورٹ کے ایک دو رکنی بینچ نے جمعرات کے روز کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان اور بعد میں اسے علیحدہ ہونے والے دڑے جماعت الاحرار کے ترجمان قاری احسان اللہ احسان کے مبینہ طور پر حکومتی تحویل سے فرار ہونے کے بارے میں توہین عدالت کی ایک درخواست مزید سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ قاری احسان اللہ احسان کے مبینہ طور پر فرار یا پراسرار طور پر غائب ہونے کے بارے میں توہین عدالت کی درخواست پشاور آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو ہونے والے ہلاکت خیز حملے میں مرنے والے طلبہ کی والدین کی ایک تنظیم کے سربراہ فضل خان ایڈوکیٹ نے دائر کیا ہے۔ فضل خان ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
آج پشاور ہائی کورٹ میں احسان اللہ احسان کے فرار کے حوالے سے ریٹ پٹیشن، جس میں ہم نے توہین عدالت کی پٹیشن بھی فائل کی تھی، اس میں آج سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک ڈیویژن بینچ نے جسٹس اکرام اللہ خان اور جسٹس اعجاز انور صاحب پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔
درخواست گزار کی جانب سے اس ریٹ پٹیشن کی پیروی کرنے والے وکیل بیرسٹر امیر اللہ خان کا کہنا ہے،
ہم نے ریٹ پٹیشن نمبر 1971/2017 کیا، یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو، اس بابت ریٹ میں جب پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو ریسپونڈنٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے کورٹ میں کہا تھا کہ ہم ان کا کیس پائپ لائن میں ہے اور ان کا کیس ہم پیش کریں گے ملٹری کورٹس کے تحت، لیکن بعد میں نہ وہ کیس ہوا.
فضل خان ایڈوکیٹ اور بیرسٹر عامر اللہ خان کا موقف ہے کہ چونکہ 2017 کے ریٹ پٹیشن میں حکومت اور حکومتی اداروں کے عہدیداروں نے یقین دلایا تھا کہ قاری احسان کو فوجی عدالت میں پیش کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا.
ہماری جو التجا ہے کنٹمپٹ کورٹ میں وہ یہی ہے کہ نہ کیس ہوا، نہ ڈیو کورس آف لا فالو ہوا، اور آخر میں وہ صاحب نکل کر چلے گئے.
یہی استدعا کی گئی ہے عدالت سے کہ حکومت اور وہ ادارے جو کہ ذمہ دار ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور سزا دی جائے.
قاری احسان اللہ احسان نے پچھلے 7 فروری کو جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں اہل و عیال سمیت حکومتی تحویل سے فرار ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اس دعوے کی بعد میں وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے بھی تصدیق کی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
امریکہ میں دنیا کا جدید ترین انفراسٹرکچر موجود ہے جس کی تعمیر میں ملک کی دیگر کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیائی انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کا بھی اہم کردار ہے، جنہوں نے عظیم الشان تعمیراتی منصوبے مکمل کیے اور اب اگلے مرحلے میں بین الاقوامی سطح کے تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے. اسفر امام اس کی رپورٹ دے رہے ہیں.
یہ پلیٹ فارم ہے ایشین سوسائٹی آف انجینئرز آرکیٹیکچرز اینڈ کانٹریکٹرز کا، جس کا قیام گزشتہ دنوں نیو جرسی میں عمل میں آیا. امریکہ میں بلند و بالا عمارتوں کے جدید ترین شہر نیو یارک ٹرائی اسٹیٹ میں تعمیراتی شعبے سے وابستہ جنوبی ایشیائی امریکی انجینئرز آرکیٹیکچرز اور کانٹریکٹرز اس موقع پر بڑی تعداد میں موجود تھے. اس پلیٹ فارم کے روح رواں سیم خان کہتے ہیں،
یہ پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جو تمام چھوٹے کانٹریکٹرز ہیں، چاہے وہ آپ پاکستانی ہوں، انڈین ہوں یا اور دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے جو کہ اسٹیٹ کے پروگرام میں جا کر، جو کہ مائنورٹی سرٹیفکیشن حاصل کر کے، جو کہ اور دوسرے جو بڑے بڑے کانٹریکٹرز ہیں 100-100 بلین ڈالر، ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں.
انجینئرز کے اس پلیٹ فارم کے قیام کے لیے مقامی ہوٹل میں منعقد تقریب کے مہمان خصوصی کانگریس مین فرینک پالون تھے. ان کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے ممالک اپنے انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. امریکہ کے ہر شہر میں انفراسٹرکچر کا بہترین نظام موجود ہے، لیکن اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی. تعمیراتی شعبے کے اس پلیٹ فارم کی تشکیل کے موقع پر امریکی اراکین کانگریس کے علاوہ کم از کم 3 سینیٹرز، پیٹ دی ڈیان، سینیٹر لینڈا گرینسٹائن اور سینیٹر سیم تھامسن کے علاوہ ریاست نیو جرسی اسمبلی کے متعدد منتخب اراکین بھی موجود تھے. سینیٹر سیم تھامسن کا کہنا تھا،
This is just a tremendous event. It's invigorating.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیشہ ورانہ تنظیم کے قیام سے نہ صرف جنوبی ایشیائی امریکی انجینئرز کو فائدہ پہنچے گا بلکہ کمیونٹی بھی فیض یاب ہوگی. نیو یارک، نیو جرسی ٹرائی اسٹیٹ میں تعمیراتی منصوبوں میں پاکستانی کنسٹرکشن کمپنیوں کا اہم کردار ہے. وہ مینہٹن کی بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر و مرمت کے کاموں میں مہارت رکھتے ہیں. ریاستی سطح کے بڑے منصوبوں کا کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے انہیں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت تھی، اور اس تنظیم کا قیام انہی مقاصد کے لیے عمل میں لایا گیا ہے. اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن.
امریکہ کے وسط مغربی ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی میں ایک مسلح شخص نے بدھ کے روز شراب کی ایک بھٹی میں گولیاں چلا کر 5 افراد کو ہلاک کر دیا اور پھر خود کو بھی مار لیا. پولیس نے بتایا کہ یہ 51 سالہ شخص تھا، لیکن اس کا نام اور مرنے والوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے. تفتیش کاروں نے بھی تفصیلات نہیں بتائیں اور نہ ہی حملے کے محرکات ظاہر کیے ہیں. ملواکی کے میئر ٹام بریٹ کا کہنا تھا،
of violence is something that we have to make sure is never repeated in this community.
تشدد کا یہ بزدلانہ عمل ایک ایسی کاروائی ہے جو دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے ملک میں اب عام ہو گیا ہے. ہم یہاں آج متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کے اظہار کے لیے آئے ہیں، کام کرنے والوں اور برادری سے ہمدردی کے لیے. یہ تھے ملواکی کے میئر ٹام بریٹ کے الفاظ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کرونا وائرس کے بارے میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ملواکی کے متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا. ان کا کہنا تھا،
بیفور آئی بگن آئی لائک ٹو ایکسٹینڈ مائی ڈیپسٹ کنڈولنسز ٹو دی وکٹمز اینڈ فیملیز ان ملواکی وسکانسن. ارلیئر ٹوڈے ا وکیڈ مرڈر اوپنڈ.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، میں ملواکی وسکانسن کے متاثرین اور اہل خانہ سے دل کی گہرائیوں سے تعزیت کروں گا. آج صبح ایک ظالم قاتل نے مولسن کورز بریوئنگ کمپنی کے پلانٹ پر گولیاں چلا کر 5 لوگوں کی جان لے لی، متعدد زخمی ہوئے ہیں، کئی شدید زخمی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے دل اور ان کے پیاروں کے لیے غمزدہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ اذیت ناک واقعہ ہے، اذیت ناک۔ سوڈان کے ایک اعلی عہدیدار نے اس تنقید کو مسترد کر دیا ہے کہ ان کے ملک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی کونسل کے ایک عہدیدار نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ جنیوا میں کونسل کے اجلاس سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
جنوبی سوڈان میں کثیر الجہتی امور کے ڈائریکٹر جنرل سیموئل لواٹے لومنسک نے اپنی حکومت کے فیصلوں اور سمجھوتوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پائیدار امن اور استحکام کے لیے قومی اتحاد کی حکومت بنانے میں مدد ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت جنوبی سوڈان کے حزب مخالف کے اتحاد کے ساتھ امن مذاکرات کے ذریعے معاہدے پر عمل کروا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ دارالحکومت جوبا میں امن مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کی کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور اقوام متحدہ کی کونسل کا یہ بیان کہ جنوبی سوڈان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لحاظ سے دنیا کا بدترین ملک ہے، ان کوششوں کی تکذیب ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ زمینی حقائق کے برعکس ہے۔
My government would like to reiterate that South Sudan has deep-rooted traditions and norms.
میری حکومت اس بات کو دہرانا چاہے گی کہ جنوبی سوڈان کی قدروں اور روایات کی جڑیں بہت گہری ہیں، جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کی تکریم پر مجبور کرتی ہیں۔ نتیجتاً جو بھی جرم کرتا ہے، کسی خاتون کے وقار کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اسے سخت سزا ملتی ہے۔ گزشتہ ہفتے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سوڈان میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن نے یہ سب تفصیل بیان کی، جسے اس نے ملک میں جنسی اور صنفی بنیاد پر بڑے پیمانے پر سرایت کرنے والا تشدد قرار دیا۔ رپورٹ میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو لوگوں کو جان بوجھ کر بھوک سے مارنے کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کرنے کا مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن نے حکومت پر سخت تنقید کی ہے، جو کہ اس کے مطابق بدعنوانی میں الجھی ہوئی ہے۔ جنوبی سوڈان کی حکومت نے رپورٹ جاری ہونے کے موقع پر اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اور کونسل میں اپنی تقریر کے موقع پر لومنسک نے رپورٹ کی تفصیلات کی توثیق بھی نہیں کی۔ اس کی بجائے انہوں نے اپنے ملک میں انسانی حقوق میں بہتری کی تفصیلات پر زور دیا۔ انہوں نے اپیل کی کہ جنوبی سوڈان کو آئٹم 4 سے نکال دیا جائے، جو ان ملکوں پر نظر رکھتا ہے جہاں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ آئٹم 4 کے ایک ماہ طویل دوبارہ جائزے میں جن ملکوں پر نظر ثانی ہوگی، ان میں شمالی کوریا، میانمار، جنوبی سوڈان، ایران، برونڈی، شام اور وینزویلا شامل ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنگ سے تباہ حال سوڈان کے دارفور کے خطے میں عوام حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کر رہے ہیں جو سابق صدر عمر البشیر سمیت سابق عہدیداروں کو بین الاقوامی عدالت انصاف کے حوالے کرنے سے متعلق ہے۔ تاہم سوڈانی عہدیداروں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ ان افراد کے خلاف مقدمہ ہیگ میں نہ چلایا جائے۔ نبا محی الدین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
سابق صدر عمر البشیر اور دیگر تین عہدیداروں پر سن 2003 میں شروع ہونے والی دارفور کی خانہ جنگی کے دوران نسل کشی اور جنگی جرائم کا الزام ہے۔ محمد عیسیٰ کی عمر اس وقت 12 برس تھی جب 10 سال پہلے نیم فوجی جتھوں نے ان کے گاؤں پر حملہ کر کے ان کے والد اور کزنز کو ہلاک کر دیا تھا اور باقی رہ جانے والے خاندان کو جان بچانے کے لیے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ عیسیٰ گزشتہ ایک عشرے سے مغربی سوڈان کے کلمہ کیمپ میں زندگی گزار رہے ہیں، جو دارفور میں اندرون ملک بے گھر ہو جانے والوں کا سب سے بڑا کیمپ ہے۔ اس جنگ کی تباہی کا نشانہ بننے والے بہت سے افراد کی طرح یہ نوجوان بھی سابق صدر کی حکومت کو اس تنازع کے لیے مورد الزام ٹھہراتا ہے، جس میں اقوام متحدہ کے مطابق سن 2003 کے بعد سے تقریباً 3 لاکھ افراد ہلاک اور 25 لاکھ بے گھر ہوئے ہیں۔ دارفور کی جنگ، جو سوڈان کی حکومت اور 3 باغی گروپوں کے درمیان شروع ہوئی تھی، تیزی سے ایک نسلی تنازع میں تبدیل ہو گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر عرب نیم فوجی جتھے سیاہ فام افریقیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اب ایک ایسے وقت میں سست رفتاری کے ساتھ امن دارفور میں واپس لوٹ رہا ہے جب باغیوں اور حکومت کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ محمد عیسیٰ جیسے بے گھر ہو جانے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی میں عمر البشیر پر چلائے جانے والا مقدمہ ان جیسے خاندانوں کے لیے کچھ تسلی کا باعث بنے گا۔ عیسیٰ کے الفاظ،
انا برائے تسلیم بشیر لے جنایا ہوا تحقیق لعدالہ قبل کل شئی۔
وہ کہہ رہے ہیں بشیر کو جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے حوالے کرنے سے نہ صرف انصاف کا حصول ہوگا بلکہ امن بات چیت میں متحارب گروپوں کے درمیان اعتماد بھی پیدا ہوگا۔ نسل کشی اور ظلم و ستم کا شکار ہونے والے اور اسی طرح بے گھر افراد کو بھی بشیر کے مقدمے سے انصاف کے حصول کا احساس ملے گا۔ آئی سی سی نے سن 2009 میں سابق سوڈانی صدر پر جنگی جرائم کا الزام عائد کیا تھا، تاہم سوڈان نے عدالت کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب سوڈانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اگرچہ مقدمہ آئی سی سی کے سامنے پیش ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہیگ میں نہ ہو۔ سوڈان کے وزیر اطلاعات فیصل صالح نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ بشیر کو آئی سی سی کی تحویل میں دینا ایک متبادل ہے، لیکن دوسرا آئی سی سی کا سوڈان آ کر مقدمہ چلانا ہے، اور یا یہ کہ دونوں مل کر خود ایک عدالت تشکیل دیں۔ عمر البشیر کے وکیل زین العابدین نے کہا،
انا اعتبر ابتزاز سیاسی ما اکتر، و اذا فی ای جرائم موجہ ضد الرئیس السابق۔
وہ کہہ رہے ہیں مقدمہ سوڈان میں چلنا چاہیے کیونکہ یہاں ایک آزاد عدلیہ موجود ہے، اور دارفور میں مبینہ جرائم جن میں نسل کشی اور جنگی جرائم شامل ہیں سوڈان کے قانون میں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوڈان کو جرائم کی بین الاقوامی عدالت کا پابند کر دینا قانونی نہیں بلکہ سیاسی مسئلہ ہے، اور وہ اس کے خلاف قانونی طور پر مزاحمت کریں گے۔ سابق صدر، جنہیں فوج نے مہینوں کے احتجاج کے بعد اپریل میں ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، پہلے ہی سوڈان میں مقدمے کا سامنا کر چکے ہیں، اور دسمبر میں انہیں بدعنوانی کے الزام میں محض 2 سال قید کی سزا دی گئی تھی۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارتی حکومت اپنے زیر انتظام کشمیر میں ایک ایسے سخت گیر قانون کو سیاسی مخالفین کے خلاف لگاتار استعمال کر رہی ہے جسے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل ایک لا لیس لا قرار دیتی ہے۔ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 5 اگست سے اب تک مودی حکومت کے مطابق تقریباً 450 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ درجنوں رہا ہو چکے ہیں، لیکن 3 سابق وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی سمیت بہت سے اب بھی نظر بند ہیں۔ نئی دلی کی جانب سے اس قانون کے استعمال کو وادی کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے، اس بارے میں سنتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کی رپورٹ کے ساتھ یوسف جمیل۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ یا پی ایس اے کے تحت کسی بھی شخص کو مقدمے کے بغیر 6 ماہ سے 2 سال تک قید کیا جا سکتا ہے۔ 42 سال قبل اس قانون کو جنگلات کی غیر قانونی کٹائی اور لکڑی کی سمگلنگ روکنے کے لیے ضروری قرار دے کر لاگو کیا گیا تھا، لیکن سبھی حکومتوں نے اسے سیاسی مخالفین کی آواز دبانے کے لیے کھل کر استعمال کیا۔ ان میں وہ 3 سابق وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہیں جو آج خود پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند ہیں۔ بھارتی حکومت نے حال ہی میں پارلیمنٹ کو بتایا کہ اس وقت جموں کشمیر میں کل 389 افراد پی ایس اے کے تحت قید ہیں۔
پی ایس اے ایسے کسی کو لگتا نہیں ہے جب تک کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ کچھ فوٹنگ کے آدھار پر ہی سرکار نے پی ایس اے لگایا ہوگا، ایسا نہیں لگتا ہے کسی کے اوپر پی ایس اے۔ پی ایس اے ایسا کوئی قانون نہیں کہ اٹھا کر لگا دیا کسی کو۔
پی ایس اے اور اس کی مبینہ بے دریغ استعمال پر مقامی سیاسی حلقے ہی نہیں، انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں بھی سخت تنقید کرتی آئی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پی ایس اے انسداد جرم کے عدالتی نظام کو بالائے طاق رکھ کر احتسابی نظام، شفافیت اور انسانی حقوق کو نظر انداز کرتا ہے۔
جوڈیشری کا جو رول ہے وہ ایک افسوسناک ہے اس معاملے میں، اور ان کو اس چیز سے کوئی بھی ذرا بھر کی دلچسپی نہیں کہ پرسنل لیبرٹیز جو ہے، آدمی کا جو فریڈم آف سپیچ ہے، جو آئین میں ضمانت دی گئی ہے جن چیزوں کی، ان کی رکھوالی کرنے سے ان کی کوئی وہ نہیں ہے۔
بہت سے عام لوگ حیران ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ جیسے سیاستدان کو پی ایس اے کے تحت کیسے نظر بند کیا جا سکتا ہے۔
ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن اور انٹیگریٹی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف لیتا ہے, اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے. آج آپ اسی انسان پہ شک کرتے ہو کہ یہ اینٹی انڈیا ہے, یہ دیش کے لیے خطرہ ہے.
فاروق عبداللہ کے ایک قریبی ساتھی اور نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ محمد اکبر لون کا اصرار ہے کہ مودی حکومت کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے اقدام کے خلاف وادی سے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے پی ایس اے کو استعمال کر رہی ہے.
یہ انہوں نے ایک قسم کی یہ سازش بنائی ہے کہ ہم لوگوں کو دبا کے رکھیں گے.
جموں کشمیر میں گزشتہ 6.5 ماہ سے سیاسی اجتماعات منعقد کرنے پر امنن پابندی عائد ہے. بیشتر سیاسی لیڈر اور کارکن گھروں میں نظر بند ہیں. اس صورتحال میں عوام اپنے سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے قاصر ہیں. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
اسامین, جیسے کہ ہم نے شروع میں اعلان بھی کیا تھا کہ پی ایس ایل کے دھواں دار مقابلے جاری ہیں اور دلچسپ مقابلے جاری ہیں اور لوگ بڑے شوق و ذوق سے انہیں دیکھ رہے ہیں, اسٹیڈیم میں بھی اور اسٹیڈیم کے باہر بھی. ہمارے ساتھی ہیں اسد حسن, جنہیں بہت شوق ہے اور بڑے خوش نظری سے وہ دیکھتے ہیں ان تمام میچز کو. تو ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا حالات ہیں اور کیا صورتحال جاری ہے.
جی خالد صاحب, بہت شکریہ. پی ایس ایل 5 بڑی کہنا چاہیے, جیسے آپ نے کہا, ابوظہبی سے جاری ہے. پاکستان کے جو کرکٹ لورز ہیں ان کے لیے بڑی خبر تھی کہ بڑے عرصے کے بعد ایک یہ 5واں سیزن جو ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. 34 میچز ہیں. سو شاندار مقابلے ہوئے ہیں
جی,
اور ابھی تک جو میچز کھیلے گئے ہیں, اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ جو ہے وہ اپنے اعزاز کا دفاع کر رہی ہے. پہلے تو اگر ٹیموں پہ 10-20 سیکنڈ میں نظر ڈالے تو میں نے ایک جو ٹویٹ کیا تھا وہی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے اس کے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کراچی کنگز ہے اور کوئٹہ, معافی چاہتا ہوں, پشاور زلمی, وہ اگر آپ پلیئرز کے نام دیکھیں تو بڑے قداور پلیئرز ان کے پاس ہیں, تو وہ بڑی بیلنس سائڈز نظر آتی ہیں. مجھے سب سے زیادہ فیوریٹ اس ایونٹ میں وہ لگتی ہیں. باقی جو ہیں چاروں ٹیمیں, میں یہ کہوں گا اسلام آباد جو ہے اس نے بہت ریلائی کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو پلیئرز لے کے آتی ہے, تو بیٹنگ ساری لائن اس نے اس سے کی ہے, تو اس کی بیٹنگ بہت مضبوط ہے اور وہ اس حساب سے بالکل جیتنے کی اہلیت رکھتی ہے. باقی جو کوئٹہ گلیڈیٹر اور لاہور کلندر, خاص طور پہ اس بیچارے کے بارے میں بڑا یہ ہوتا ہے کہ بدقسمتی ہے. میرے خیال میں بدقسمتی سے زیادہ اب یہ ہے کہ وہ جیتنے کی عادت نہیں ہے اور وہ ایک دباؤ ہے. میں جب ٹیمز کو دیکھتا ہوں تو مجھے معصوم ہے. کوئٹہ گلیڈیٹر اور لاہور کلندر میں مجھے آنیسٹلی کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا ہے. تو کوئٹہ گلیڈیٹر کی بالنگ اسپیل اور انہوں نے فاسٹ بیٹری پہ بہت ریلائی کیا ہے. سو لاہور کلندر بھی اگر ایک میچ جیسے پچھلا جیتے جیتے ہار گئے, ایک میچ بھی اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس ایونٹ میں وہ اپنی طاقت شو کر سکتے ہیں. ان کے پاس 4-5 بڑے پلیئرز ہیں جو میچ ونرز ہیں, جیسے حفیظ ہیں, جیسے فخر ہیں, شاہین افریدی ہیں, انہوں نے بڑی شاندار بالنگ کی ہے. سو یہ T20 تو دو پلیئرز کا ہوتا ہے, دو پلیئرز کی اچھی پرفارمنسز جو ہیں یا ایک پلیئر کی اچھی پرفارمنس غیر معمولی وہ میچ جتوا سکتی ہے. تو یہ ہے ان کا. اور ملتان سلطان نے سرپرائز کیا کل, پشاور زلمی کو انہوں نے شکست دی. میں نے شروع میں دیکھا تھا کہ ملتان سلطان کی جو بالنگ ہے وہ T20 کے اعتبار سے بڑی نفی تلی ہے, بڑی جیسے فریم کی گئی ہو اسی مقصد کے لیے. اسپیشلسٹ ہیں سہیل تنویر, T20 اسپیشلسٹ ہیں. پہلا IPL جو سیزن ہوا تھا اس کے وہ مین آف دا ٹورنامنٹ تھے. اسی طرح سینئر عرفان جو ہیں وہ قداور بالر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, شاہد افریدی ہیں, عمران طاہر ہیں, اور نیا لڑکا جو الیاس ہے. اور جو نیا ٹیلنٹ آپ یقیناً پوچھنا چاہیں گے, وقت بھی کم ہے, تو میں نے ابھی تک جتنے یہ میچز دیکھے ہیں مجھے بیٹنگ کے اوپر خاص طور پہ نظر تھی کہ کوئی بیٹ بھی پاکستان سے پیدا ہو رہا ہے یا نہیں, جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں 5 سیزن میں کوئی بڑا بیٹسمین نہیں ملا ہے. سو وہ جو پشاور سے لڑکا حیدر ہے, جس نے کل 49 رنز کی اننگ کھیلی اور بڑے کروشل ٹائم پہ, لیکن وہ اگر جب 10 رنز بھی اس نے بنائے تھے تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بلے میں جان ہے, وہ لمبا کیریئر بنا سکتا ہے, کھیل سکتا ہے اور ایک اچھا اضافہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے. بولرز کے اندر عاقف جو ہیں وہ اسلام آباد کے لیے انہوں نے انسپائر کیا, اور محمد الیاس یہ جو ملتان سلطان کے لیے کھیل رہے ہیں, تو یہ بڑا انسپائرنگ ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے. اور معین خان کے بیٹے جو اعظم خان ہیں, اپنی فٹنس کا ایشو ان کے ساتھ ہوگا, لیکن کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے عمر اکمل کی عدم موجودگی میں 2 میچز وہ جتوا چکے ہیں, تو بڑی شاندار ان کی بھی پرفارمنس رہی ہے.
چلیں یہ ابھی تو جاری ہیں تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تو سامعین اسد حسن تھے اور پی ایس ایل کی تازہ ترین رپورٹ آپ کو دے رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چینگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے نشر کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا چہارنگ.